أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشرك لظلم عظيم. موجودہ حالات کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے. اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے وہ قوموں پر مختلف عذاب نازل کرتا ہے. اور ان عذابوں میں سے ایک عذاب ایسا حکمران ہے جو اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس وقت کے لوگوں نے جو عبداللہ بن سبا یہودی کے بہکائے ہوئے تھے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر حجاج ابن یوسف کو مسلط کر لیا. یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب تھا، اسی لیے حجاج ابن یوسف کے خلاف لوگوں نے جب خروج کیا تو بہت سے صحابہ نے خروج کرنے والوں کو سمجھایا کہ خروج سے بہتر ہے کہ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو چکا ہے. اور اس ناراضگی کا اظہار حجاج ابن یوسف جیسے شخص کو تم پر مسلط کرنا. آج موجودہ دور کی حکومت سے ہر انسان تنگ ہے، اب جب ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے ہیں اس حکومت کا ہمارے سروں سے ٹل جانا ناممکن نظر آتا ہے. ویسے تو معاشرے میں بہت سے گناہ ہیں، ڈکیتی بھی گناہ ہے، چوری بھی گناہ ہے، بدکاری بھی گناہ ہے، ملاوٹ بھی گناہ ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ جس کی وجہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ گناہ شرک کا گناہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اب لال مسجد والوں نے تحریک چلائی کہ اسلام آباد میں بدکاری کے مختلف اڈے ہیں جن کو ہم نے ختم کرنا ہے، یا ویڈیو اور سی ڈیز کی دکانیں ہیں جن کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ یہ گناہ واقعی گناہ ہیں، لیکن اسلام آباد میں ہی ایسے دربار ہیں جہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا۔ ہر جمعرات کو آپ چلے جائیں، گولڑے کا دربار ہے یا بنی امام کا دربار ہے یا راول پنڈی میں مختلف دربار ہیں، وہاں پر آپ چلے جائیں، آپ کو وہاں پر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ گناہ بدکاری سے بڑا گناہ ہے، یہ گناہ چوری سے بڑا گناہ ہے، یہ گناہ ملاوٹ سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی گناہ اس گناہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقیدے کو درست کرنے کے لیے اپنے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، بلو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر میرے انبیاء بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کرتے میں ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا۔ اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کیا میں آپ کے عمل بھی برباد کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو عورتوں کا تذکرہ کیا، فرمایا، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فقانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا فقیل ادخل النار مع الداخلین۔ یہ دونوں عورتیں میرے نبیوں کے نکاح میں تھیں، دو نبیوں کا نکاح ان دو عورتوں سے تھا، فخانتاہما، ان دونوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں نبی اللہ کی پکڑ سے اپنی بیویوں کو نہ بچا سکا، ان کو بھی کہہ دیا گیا جیسے اور لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، اے لوط اور نوح کی بیوی تم بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام و السلام کے تذکرے سے قرآن بھرا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام و السلام کو اپنا دوست بنایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام و السلام کے والد آزر مشرک تھے، ابراہیم علیہ السلام دنیا میں اپنے باپ کو سمجھاتے رہے کہ بابا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، بابا جو سن نہیں سکتے ہو، جو سن نہیں سکتے ہیں ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، جو دیکھ نہیں سکتے ہیں ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، جو آپ کی مدد نہیں کر سکتے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سچی بات سننے کے بعد آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور کہا کہ اگر تو میرے گھر سے نہ نکلا تجھ کو میں پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا۔ یہی دعوت آج جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دی تھی، یہی دعوت ہماری دعوت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا تھا، اور ہم اپنی قوم کو کہتے ہیں، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو مخاطب کیا تھا، ہم آپ کو مخاطب کرتے ہیں کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ما لا يسمع جو سنتے نہیں ہیں، ولا يبصر جو دیکھنے کے قابل نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا مدد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے اس معاشرے میں کن کو پوجا جا رہا ہے، اللہ کے مقابلے میں کن کو بٹھایا جا رہا ہے، ان بزرگوں کو جو فوت ہو چکے ہیں، اور وہ بزرگ جن کو پوجا جاتا ہے، جن کو مشکلوں میں پکارا جاتا ہے، جن کے نام کی دہائی دی جاتی ہے، جن کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، جن کے نام پر نظر و نیاز چڑھائی جاتی ہے، وہ انسان تھے یا خالق تھے؟ اگر انسان تھے تو وہ پانی کی اس بوند سے پیدا ہوئے تھے جس سے پوری بنی آدم پیدا ہوئی، وہ محتاج تھے، ان کو نیند آتی تھی، نیند جب پوری ہوتی تھی وہ بیدار ہو جاتے تھے، وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ ہمیشہ سوئے رہے، اور وہ اس بات کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ ہمیشہ جاگتے رہے۔ جب کچھ وقت کے لیے جاگنا پڑتا تھا ان کی آنکھیں بوجھل ہو جاتی تھیں، نیند کا غلبہ ان پر آ جاتا تھا اور وہ سو جایا کرتے تھے۔ یہ تو عام انسان ہیں، انسانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت قریب ہے، تھوڑا سا وقفہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ اس وقفے میں آرام کر لیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں جگانے والا موجود ہونا چاہیے کہ جو ہمیں نماز کے وقت جگا دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی، کہا اللہ کے نبی آپ آرام کیجئے، آپ کے ساتھی آرام کریں، میں جاگتا ہوں، جب نماز کا وقت قریب آ جائے گا میں آپ لوگوں کو جگا دوں گا، آپ لوگ نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب فجر کا وقت قریب ہوا تو مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے کہ اب جو ہی پود ٹوٹے گی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا دوں گا تاکہ آپ نماز کی تیاری کریں اور نماز پڑھیں۔ حضرت بلال کجاوا پڑا تھا، اس کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کر مشرق کی طرف منہ کر کر بیٹھ گئے کہ جو ہی پو پھوٹتی ہے میں اللہ کے نبی کو جگا دوں۔ تھکے ہوئے تو سب تھے، حضرت بلال بھی سفر کر کے آئے تھے، حضرت بلال نے جو ہی ٹیک لگائی سو گئے۔ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی، اور جب آپ کی آنکھ کھلی سورج طلوع ہو چکا تھا اور اس کی گرمی نے آپ کو جگا دیا۔ آپ نے فوراً آواز دی بلال، حضرت بلال بھی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، پوچھا بلال یہ کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی جس اللہ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا اسی اللہ نے میری روح کو بھی قبض کر لیا، میں بھی نماز پڑھتا رہا، میں نے دیکھا کہ وقت قریب ہے، میں اپنے سامان کجاوے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کہ میں دیکھوں کہ جو ہی پو پھوٹتی ہے میں اللہ کے نبی کو جگاؤں، میں یہ دیکھنے کے لیے بیٹھا ہی تھا، ٹیک لگاتے ہی میری روح کو بھی اللہ قبض کر کے لے گیا اور میں بھی سو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اٹھو اس جگہ سے نکلو، آگے جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اس کی بات ہے جو کائنات میں سب سے افضل ہے، مخلوق میں کائنات کا سردار ہے، انبیاء کا سردار ہے، قیامت کے دن ہماری سفارش کرائے گا، ہمارے گناہوں کی معافی لے کر دے گا، اللہ کے عرش کا پایا تھام کر سجدے میں گرے گا، اللہ اسے کہے گا ارفع راسک سل توتا، اے محمد الرسول اللہ اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگیے، میں آپ کے سوال کو پورا کروں گا۔ اس کی یہ حالت ہے، کہ جب وہ تھکتا ہے نیند اس پر غالب آ جاتی ہے، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، سورج کی گرمی اس کو جگاتی ہے، ثابت یہ ہوا کہ افضل البشر بھی محتاج ہے، مجبور ہے کہ جب تھک جائے تو سونا پڑے گا، اور جب سو کر نیند پوری کرے ناممکن ہے کہ وہ کہے کہ میں دو چار دن سویا رہوں، اس کو اٹھنا پڑے گا، اس کی آنکھ خود بخود کھل جائے گی۔ کوئی بھی پیر، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی ولی، آپ اس کو کہیں مسلسل چلتے رہو، کتنے دن چلے گا؟ ایک دن، دو دن، آخر کار تھک کر گر جائے گا، بیٹھ جائے گا، لیٹ جائے گا۔ آپ اس ولی کو کہو دو دن لیٹے رہو، اٹھنا نہیں ہے، مجبور ہو کر اٹھ بیٹھے گا۔ اگر آپ اس کو کہو کہ بیٹھے رہو دو دن، کھڑے نہیں ہونا، پہلے کہو لیٹے رہو بیٹھنا نہیں ہے، یہ مجبور ہو کر بیٹھ جائے گا۔ جب بیٹھا ہے تو کہو بیٹھے رہو کھڑے نہیں ہونا، یہ مجبور ہو کر کھڑے ہو جائے گا۔ جب یہ کھڑا ہو جائے کہو بیٹھنا نہیں ہے، یہ تھک کر بیٹھ جائے گا۔ بیٹھنے کے بعد تھک کر لیٹ جائے گا، یہ مجبور ہے۔ ہم ان مجبوروں کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ اچھا بتلائیے، یہ اولیاء اللہ جب کھانا کھاتے تھے، پیٹ بھرتا تھا، کیا ان کے لیے ممکن تھا کہ یہ ٹائلٹ نہ جائیں؟ چھ گھنٹے، آٹھ گھنٹے، بارہ گھنٹے، آپ ان پر پابندی لگا دیں کہ آپ نے ٹائلٹ نہیں جانا، ممکن ہے کہ یہ آپ کی بات مان لیں اور ٹائلٹ نہ جانا؟ یہ مجبور ہے، ٹائلٹ جانا پڑتا ہے، اور پھر یہ ٹائلٹ سے ان کو اٹھنا پڑتا، یہ نہیں کہ دو چار دن وہاں بیٹھے رہتے۔ ہم نے ان لوگوں کو اللہ کا شریک بنایا جو زندگی زندگی میں مجبور رہے، اور جو مر گئے، جب مر گئے پھر ان کی حالت کیا ہو گئی؟ کہ پہلے چلتے تھے اب چل نہیں سکتے، پہلے بیٹھتے تھے اب بیٹھ نہیں سکتے، پہلے بولتے تھے اب بول نہیں سکتے، پہلے سنتے تھے اب سن نہیں سکتے، پہلے دیکھتے تھے اب دیکھ نہیں سکتے۔ چائے پائی پر لیٹے ہیں، ان کو بازوؤں اور ٹانگوں سے پکڑ کر لکڑی کے تختے پر ڈالو، تمہاری مرضی ہے، ورنہ یہ چار پائی پر لیٹے رہیں گے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ لکڑی کے تختے پر جا کر لیٹ جائیں تاکہ ان کو غسل دیا جائے۔ ان میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے کپڑے خود اتار سکیں، اپنا غسل خود لے سکیں، اپنا استنجا خود کر سکیں، ان میں اتنی طاقت نہیں۔ ان کے مرید کینچیوں سے ان کے کپڑے کاٹتے ہیں، ان کے مرید ان کا استنجا اور غسل کرواتے ہیں، ان کے مرید ان کو کفن دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، ان کے مرید ان کو کندھوں پر اٹھا کر قبرستان پہنچاتے ہیں، کپڑا باندھ کر قبر میں لٹکاتے ہیں، پھر خود مٹی نہیں ڈالتے، مرید مٹی ڈالتے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ کن محتاجوں کو، کن مرے ہوئے کو جو سننے دیکھنے کے قابل نہیں، کس کا شریک بنایا؟ وہ جو رات کو بھی سنتا ہے، دن کو بھی سنتا ہے، رات کو بھی جاگتا ہے، دن کو بھی جاگتا ہے، وہ انسانوں کی بھی سنتا ہے، حیوانوں کی بھی سنتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کالے پتھر پر کالے رنگ کے کیڑے کی چال کو بھی سنتا ہے، دیکھتا بھی ہے۔ رات کی تاریکی اس کے لیے کوئی فرق نہیں ڈالتی، فاصلے کی دوری اس کے لیے کوئی فرق نہیں ڈالتی ہے، وہ سات آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھ کر پوری کائنات کی بات سن رہا ہے۔ ہم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو ایک وقت میں ایک آدمی کی بات سنتے ہیں، دو آدمی کی بات نہیں سن سکتے، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ولی تو اب بھی موجود ہے نا، بزرگ جن کی آپ زیارت کرتے ہیں، جن کے قدم چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، جن کے سامنے آپ نذرانے پیش کرتے ہیں، اب بھی موجود ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر دو آدمی بیعت پر گفتگو شروع کر دیں، ولی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ دونوں آدمیوں کی بات اکٹھی سنے، کہے گا ایک خاموش رہے، دوسرا آدمی اپنی بات کرے۔ ہم نے ان لوگوں کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے کہ جو ایک وقت میں صرف انسانوں کی ہی نہیں، کائنات میں جتنی مخلوق بستی ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ جن ہیں، چاہے وہ چرند ہیں، چاہے وہ پرند ہیں، اللہ ایک ہی وقت میں سب کی سنتا ہے۔ کوئی انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے سے کہا تھا کہ آدم کے بیٹے یہ گناہ نہ کرنا، اللہ قیامت کے دن آدم کے بیٹے سے سوال کرے گا، آدم کے بیٹے یہ جہنم بھڑکتی ہوئی دیکھ رہا ہے، میرا عذاب تیرے مشاہدے میں ہے، اچھا اب بتلا کتنی قیمت ادا کرتا ہے، میرے اس عذاب سے بچنے کے لیے کتنی قیمت ادا کرتا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، اے اللہ، زمین اور آسمان کا سونا اور چاندی اور جو کچھ دنیا میں ہے سارا کچھ تجھے دے کر میں تیرے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں۔ کتنی قیمت دے رہا ہے؟ جو کچھ زمین اور آسمان میں موجود ہے، یا اللہ اگر وہ میرے پاس آ جائے میں سارا کچھ دے کر تیرے عذاب سے میں بچنے کی کوشش کروں گا کہ اس کے بدلے میں مجھے یہ لے لے اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ جواب میں آدم کے بیٹے سے کیا کہے گا؟ آدم کے بیٹے، میں تو اس سے کم پر راضی تھا، میں تجھے اپنے عذاب سے محفوظ کرنے کے لیے تیار تھا، اس سے کم قیمت پر میں نے تجھ سے یہ کہا تھا، آدم کے بیٹے گناہ کرنا لیکن اس میں شرک نہ کرنا، تجھ سے گناہ ہو گئے، گناہ کرنا لیکن شرک نہ کرنا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اگرچہ وہ مٹی کے ذرات سے بڑھ جائیں، پانی کے قطرات سے بڑھ جائیں، میں اس سے زیادہ مغفرت لے کر آؤں گا اور تیرے گناہوں کو دھو ڈالوں گا، لیکن اگر تیرے گناہوں میں ایک رتی شرک کی ہوئی میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اور شیطان ہمیں وہی گناہ کرواتا ہے جس گناہ کی معافی نہیں، شیطان ہم سے وہی گناہ کرواتا ہے جس گناہ کی معافی نہیں، کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ میرے لیے جہنم ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں جہنم لکھ دی ہے، اب جس وجہ سے مجھ کو جنت سے نکالا گیا ہے میں آدم کے بیٹوں سے وہی گناہ کرواؤں گا تاکہ یہ میرے ساتھ جہنم میں جائیں، جنت میں نہ جا سکا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم شرک، جس کی ہر آدمی تردید کرتا، جس سے ہر آدمی نفرت کرتا، کسی مسلک کا کوئی مولوی کیوں نہ ہو اس سے کہیں شرک کرنا اچھی بات ہے، وہ کہے گا نہیں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تردید کرے گا لیکن کرنے کے بعد خود اس پر عمل کرے گا۔ آپ نے مختلف مساجد اور مختلف جلسے اٹینڈ کیے ہوں گے، وہاں اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، نعرہ اللہ کے رسول کا لگایا جاتا ہے، حضرت علی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، بہاول حق کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، حضرت خضر کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، کیا یہ مدد کرنے کے قابل تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مدد کی ضرورت پڑتی تھی کس سے مدد طلب کیا کرتے تھے؟ بدر کے میدان میں جب مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر آئے، اللہ کے نبی نے اپنی پیشانی کس کے سامنے ٹیکی، کس سے اللہ کے نبی نے مدد کی، التجا کی، اللہ کے نبی نے کس کے ہاتھ، کس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، اپنی جھولی تراس کی؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کے نبی نے اللہ ہی سے مدد طلب کی، اور اللہ نے فرمایا کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کرنے والا میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اپنے لشکر کو دشمنوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ صحابہ نے نبی کے لیے جو ایک خیمہ بنایا تھا، ابو بکر صدیق پہرا دے رہے تھے اور اللہ کے نبی سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ روئے زمین پر کوئی نام لیوا تیرا باقی نہ رہے تو یہ میری 13 سالہ محنت ہے، اللہ تو سب کو ہلاک کر دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دین کا جھنڈا سربلند ہو، اللہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، اللہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، تلوار ہے لیکن دشمن کا وار روکنے کے لیے ڈھال نہیں ہے، کمان ہے چلانے کے لیے تھوڑے سے تیر ہیں، زیادہ تیر بھی نہیں ہے، اللہ پیدل چل کر آئے ہیں، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، لیکن اللہ ہم تجھ سے مدد کے طلبگار ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور کہا فرشتوں جاؤ، میرا نبی لڑ رہا ہے، میرے نبی کی جماعت لڑ رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکین مکہ کے سروں کو قلم کر رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں۔ ہم اللہ کے اس حکم پر کیسے عمل کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کو پکارے ہم کن کو پکارتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ہم ان کو پکارتے ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے اموات و غیر و احیاء، مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب اٹھایا جائے گا۔ ان کو پکارتے ہیں جو مر چکے ہیں، اموات و غیر و احیاء، مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں، لیکن ہمارا مولوی کہتا ہے زندہ ہے، جانتے ہیں قبر پر لگے ہوئے درخت کے اوپر چڑا آ کر بیٹھا ہے یا چڑی آ کر بیٹھا ہے۔ زکریہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی قبرستان جاتا ہے کسی قبر کی زیارت کے لیے، اس آدمی کو چاہیے کہ قبر کے سرحانے کی طرف سے نہ آئے بلکہ پائتی کی طرف سے آئے، پاؤں کی طرف سے آئے۔ کہا کیوں، اس طرف سے کیوں آئے؟ کہا اس لیے کہ اگر سر کی طرف سے آئے گا مردے کو دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اور اگر پاؤں کی طرف سے آئے گا مردے کو دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اموات غیر احیاء، مر گئے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ہمارا مولوی ہمیں درس کیا دیتا ہے، زندہ ہے، دیکھتے ہیں، سر کی طرف سے نہ آنا اس لیے کہ دیکھنے میں انہیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، پاؤں کی طرف سے آنا تاکہ انہیں دیکھنے میں مشقت اٹھانی نہ پڑے۔ اب جب یہ دیکھتے ہیں تو سنتے بھی ہیں۔ کہا جب جا کر تم سلام کہتے ہو تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ زکریا صاحب نے فضائل صدقات میں بہت سے قصے لکھے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جاتا ہے، جا کر کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی قبر سے جواب دیتے ہیں وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے آئے ہو، تم پر بھی اللہ کا سلام۔ یہ کون جواب دے رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اموات غیر احیاء، مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اور ہمارا مولوی ہمارے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے، شرک سکھانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ زندہ ہے، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ما لا یسمع ولا یبصر، جو دیکھتے نہیں ہیں، جو سنتے نہیں ہیں۔ ہمارا مولوی جواب میں کہتا ہے نہیں، زندہ ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ ایک شاعر نبی کی شان میں قصیدہ کہتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ نبی کی قبر پر کھڑے ہو کر وہ قصیدہ سنائے۔ اس قصیدے میں یہ التجا ہے کہ اے اللہ کے نبی، جب میں دور تھا اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، وہ آپ پر سلام کہتی تھی، آج خود آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالیے، میں آپ کے ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں۔ زکریا صاحب لکھتے ہیں فضائل درود میں کہ جب اس شاعر نے نبی کی قبر پر قصیدہ پڑھا اور یہ التجا کی کہ میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، نبی نے اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالا، اس وقت 50,000 افراد نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کی زیارت کی اور اس شاعر نے آپ کا ہاتھ چوما۔ اب سوچئے، نبی کی قبر سے جب ہاتھ باہر نکلتا ہے تو اس کو وہی دیکھ سکتے ہیں نا جو قبر کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ سٹیڈیم کی طرح ایسی کرسیاں تو انہوں نے نہیں رکھی ہوئی کہ جو بتدریج بلند ہوتی جاتی ہیں۔ جو شخص بلندی پر بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی کھلاڑی کی گیند اور اس کی ہاکی تو ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جو قریب بیٹھا ہوا شخص جیسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عام مجمع ہو تو وہی ہاتھ کی زیارت کرے گا جو قبر کے ارد گرد کھڑا ہوگا، چلے جس کا قد بلند ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا۔ یہ جو گپ سنائی ہے کہ 50,000 افراد نے اللہ کے نبی کی ہاتھ کی زیارت کی، اس سے یہ عقیدہ بھی ثابت ہوا کہ زندہ بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں اور اس بات کی قدرت بھی رکھتے ہیں کہ اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالیں اور پھر واپس لے جائیں۔ یہ ہاتھ جو اس شاعر سے چنوانے کے لیے باہر نکل رہا ہے، یہ جب نبی قبر سے باہر تھے، چارپائی پر تھے، یہ ہاتھ حضرت فاطمہ کے سر پر رکھنے کے لیے کیوں نہیں اٹھا؟ یہ دونوں ہاتھ حسن اور حسین کو اپنے سینے سے چمٹانے کے لیے کیوں نہ بلند ہوئے؟ یہ ہونٹ اس وقت حرکت میں کیوں نہ آئے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی تھی یا ابتا الی جبریل انعا، یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، یا ابتا، بابا ہمیں چھوڑ کر تم چلے گئے، بابا تمہاری موت کی خبر ہم جبریل کو دیتے ہیں، بابا تمہارا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ کے نبی نے کیوں نہ اپنے ہونٹوں کو جنبش دے کر کہا میری بیٹی فاطمہ ایسی بات نہ کہو، میں زندہ ہوں، تمہاری باتوں کو سن رہا ہوں، تمہاری باتوں کا جواب دینے کے قابل ہوں۔ اس آنے والے کو جو یہ کہا تھا وعلیک السلام یا ولدی، اے میرا بیٹے، اے میرے بیٹے، تم پر بھی اللہ کا سلام ہو، اپنی بیٹی کو بھی کہتے اے میری بیٹی، تم پر بھی اللہ کا سلام ہو، آؤ میرے قریب بیٹھو، میں مرا ہوا نہیں ہوں، زندہ ہوں، ابھی تو قبر سے باہر ہے۔ جب مؤذن یہ کہہ رہا تھا حیّ علی الصلاۃ حیّ علی الفلاح، وہ نبی جو اپنے صحابہ سے کہتا ہے جو لوگ نماز کی ندا سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں. لوگوں کو تو یہ دعوت دیتا ہے وہ نبی کہ تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ، لیکن مسجد نبوی کا مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور اللہ کے نبی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں. مؤذن کی بات سن کر مسجد نبوی میں نہ امامت کے لیے آتے ہیں اور نہ مرتدی بننے کے لیے آتے ہیں. کیا یہ عقیدہ اپنا لیا جائے کہ اللہ کے نبی زندہ تھے، چلنے پھرنے کی طاقت رکھتے تھے، سن بھی رہے تھے، بول بھی رہے تھے، پھر مسجد میں تشریف کیوں نہیں لا رہے تھے؟ یہی وہ شرک ہے جو شیطان ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کر، تاکہ جس طرح مجھ پر جہنم واجب ہو گئی ہے تجھ پر ویسے ہی جہنم واجب ہو جائے. میرے بھائیوں، یہ باتیں کوئی ایسی نہیں ہیں جو منطق اور فلسفے کی ہوں اور آپ کی سمجھ سے بالا تر ہوں. میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں جو ایک عام انسان کی سمجھ میں آنے والی ہے. سوچئے ہم کن کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں. ان کو اگر وہ زندہ تھے تو ان کو مریدوں سے استنجا کروانے میں مزہ آتا تھا، خود غسل نہیں کرتے تھے، مریدوں کو تکلیف دیتے تھے کہ غسل ہم کو تم کرواؤ. یا میری بات کا جواب دو، سوچو کہ ہم ان کو اللہ کا شریک بناتے کیوں ہیں؟ اللہ کہتا ہے میرا کوئی شریک نہیں، نہ نبی میرا شریک ہے، نہ ولی میرا شریک ہے، نہ نیک میرا شریک ہے، نہ بد میرا شریک ہے. لم یلد ولم یولد، نہ میرا کوئی ہے، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میرا کوئی ہمسر ہے برابری کرنے والا ہے، اور نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ خالق ہے، دول شاہ خالق نہیں ہے. اللہ اولاد دیتا ہے، دول شاہ اولاد دینے کے قابل نہیں ہے. لیکن ہم کرتے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام والسلام نے اولاد مانگی تو اللہ سے، زکریہ علیہ السلام نے اولاد مانگی تو اللہ سے، اور اللہ نے بے مانگے اولاد دی تو بغیر شوہر کے مریم کو. ہم کس سے اولاد مانگتے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھر اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھے، یا تھے؟ اگر تھے تو انہوں نے بڑھاپا آنے سے پہلے اپنے گھر میں اولاد پیدا کیوں نہیں کی؟ ثابت ہوا کہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا دوست ہے، لیکن اتنی طاقت اس میں نہیں کہ صرف ایک بیٹا اپنے گھر پیدا کر لے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ واہ بھائی پیرا شاہ جمال پتر دیتا ہی رتا لال. شاہ جمال کون ہے جو مر گیا؟ مریدوں نے جس کو دفن کر دیا، جس کی قبر پر سنگے مرمر کے پتھر لگ گئے، جس کی قبر میں کوئی سوراخ نہیں، جس کو آواز پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں. ہم اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وابی پیرا شاہ جمال پتر دیتا ہی رتا لال. یہ رتا لال پتر جو شاہ جمال تمہیں دیتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھر میں چلو کالا کلوٹا ہی پیدا کر لیتا، کہ لال رنگ کا بیٹا پیدا کرنا تو بہت مشکل ہے، یہ تو شاہ جمال کا کمال ہے، لیکن میں اپنے گھر میں کالے رنگ کا ہی پیدا کر لیتا ہوں. ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھر کالے رنگ کا بیٹا پیدا نہ کر سکے، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ بیٹا کوئی نہیں، میرا وارث کوئی نہیں، مجھے وارث چاہیے. فرشتہ خوشخبری لے کر آتا ہے، ابراہیم رب تجھے وارث عطا کرنے والا ہے. کہا کیسے وارث ہوگا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی میری بانج ہے. فرشتوں نے کہا جب رب دینے پر آئے رب کے دینے کو کوئی روک نہیں سکتا. بیوی تیری بانجھ ہے رب کو پتا ہے، تو بوڑھا ہے رب کو پتا ہے، لیکن اللہ کوئی محتاج ہے ان اسباب کا کہ یہ سبب موجود نہیں لہٰذا اولاد نہیں مل سکتی؟ اللہ بغیر سبب کے بغیر شوہر کے جب مریم کو بیٹا دے سکتا ہے، تو ابھی بوڑھا ہوا زندہ تو ہے، تیری بیوی بانجھ ہو گئی زندہ تو ہے، اللہ تعالیٰ تجھ کو بیٹا عطا کرنے والا ہے، لہذا مایوسی کی بات نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیوی بانجھ ہونے کی صورت میں بیٹا عطا کر دیا۔ لیکن ہم اللہ کے ساتھ کیسے شرک کرتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ سے مانگتا ہے، ہم دور شاہ سے مانگتے ہیں، زکریہ اللہ سے مانگتا ہے، ہم گولڑے کے دربار پر جا کر اس کی قبر کا طواف کر کے ساتھ چکر لگا کر اس سے مانگتے ہیں۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، نہیں یخلقو ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی ہے پیر جو مکھی پیدا کر سکتا ہے؟ یا اللہ کا چیلنج جھوٹا ہے نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، چاہے وہ خضر ہو، چاہے وہ علی حجویری ہو، چاہے عبد القادر جیلانی ہو، چاہے حضرت علی ہو، چاہے اللہ کے نبی ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تم کہتے ہو بیٹا دے دیتا ہے بابا، بابا ککڑ شاہ ککڑ لے کر پتر دیتا، مرغا اس کے دربار پر نظر تم کر کے آؤ اور تمہارے گھر میں وہ بیٹا بھیج دے گا، تمہارے گھر میں بھیجے گا، اپنی بیوی کو مرنے کے بعد بیٹا نہیں دے سکے گا، بیوی نیا نکاح کرے گی تب اس کو اولاد ملے گی، لیکن آپ ایک کالے رنگ کا مرغا اس کی قبر پر چڑھا کر آؤ، آپ کے گھر میں بیٹا آ جائے گا۔ یہ وہ شرک ہے جس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یہ وہ شرک ہے جس کی وجہ سے ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ آزر کو جہنم کی آگ سے آزاد نہ کروا سکے، یہ وہ شرک ہے جس کی وجہ سے نوح اور لوط اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکے، یہ وہ شرک ہے جس کی وجہ سے محمد الرسول اللہ اپنے چچا ابو طالب کو جہنم کی آگ سے آزاد نہ کروا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب